أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ولادت باسعادت امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے مہمان گرامی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا ہادی ولایتی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آئے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم شخصیت، ایک ایسی شخصیت کے جو جامع ہے فردی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، سیاسی حوالے سے. تو آج ہم امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے میں مولانا ہادی ولایتی صاحب کو زحمت دوں گا، اور اس سوال کے ساتھ کہ امام زین العابدین کی امامت کا آغاز کیسے ہوا، اس پر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو آپ کے مامے مشکور ہوں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ابتدائی کلام میں پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں اس توفیق پر، اور ساتھ ہی ان تمام تریدوں کی مناسبت سے کہ جو اس ماہ میں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی واقعاً اس کا ایک ایک پہلو، اس کا ہر ہر گوشہ ایسا ہے کہ جس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کی تحلیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سوال سے ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے، کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جس حالت میں امامت ملی ہے. یہ جملہ اکثر مصائب کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس حالت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے امامت کو سپرد کیا ہے، اور جس حالت میں امام زین العابدین نے امامت کو تحویل میں لیا ہے. یہ حالت کسی اور موقع پر امام ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر نہیں آتی. یہ مصائب کے طور سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن واقعاً یہ ایک حقیقت ہے کہ کربلا کے اس معرکے کے بعد کہ جو مظلومانہ طریقے سے امام وقت اور امام وقت کے تمام تر آوان و انصار کو قتل کر دیا جائے، یعنی اس واقعے کے بعد اگر کوئی واقعی طور پر دین کا حقیقی نمائندہ باقی بچا ہے تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو دین سے واقف ہیں اور جن کو مشیت پروردگار کے ذریعے سے بچایا گیا ہے، حفظ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ معاشرے کے جتنے دین سے آگاہ افراد تھے، معاشرے کے جتنے دین کو جاننے والے لوگ تھے، جو حقیقت دین سے آشنا تھے، جو معارف توحید سے آشنا تھے، وہ سب قتل کر دیے گئے. ایک ایسے عالم میں کہ جب تک و تنہا اس شخص نے تمام تر دین کی ذمہ داریوں کو اٹھا کر آگے لے کر چلنا ہے، اور دوبارہ سے ان تمام تر آوان و انصار کو تیار کرنا ہے کہ جو اب ختم ہو چکے ہیں، جو قتل کر دیے گئے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، یعنی اس وقت کے معاشرے کے اور زمانے کے بہترین افراد قتل کر دیے گئے.
یعنی اگر ہم حالات کی طرف بھی دیکھیں تو حالات بھی بہت زیادہ نازک ترین صورت حال ہے، اور مشکلات اور سختیوں کی طرف دیکھیں تو سختیاں بھی اس قدر زیادہ عظیم ہیں کہ ان تمام صورتحال میں امامت کو بچانا اور اسلام کی بقا کی ذمہ داری کو نبھانا واقعاً ایک سخت ترین اور نازک ترین مرحلہ ہے.
بہت سخت مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے اندر آپ دیکھیے کہ امام کس انداز میں صرف مستورات کے ساتھ اس پیغام کو لے کر نکل رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں، ان کے گڑھ میں جا رہے ہیں جہاں پر وہ موجود ہیں، یعنی کوفہ، اور کوفہ کے بعد پھر شام، اور شام کی کیا صورتحال ہے اور شام میں کیا پروپیگنڈا ہے، اس کو مفصلاً جو ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. کہ مقام معظم رہبری نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ منبر سے امیر المومنین پر سب و شتم ہو رہا تھا، سوال کیا کسی دو افراد مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ یہ کون علی ہے جس پر سب و شتم ہو رہا ہے، تو کہ شاید یہ جو پہاڑوں پر جو راہزن ہے اس کا کوئی سربراہ ہے. یعنی اس قدر عدم معرفت ہے، اس قدر معرفت کا، یعنی انہیں یہ نہیں معلوم. حتیٰ مقام معظم رہبری اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ حتیٰ جب بنی عباس کی حکومت آئی ہے اور بنی عباس تاج اور تخت پر جو ہے وہ قابض ہوئے ہیں، تو وہاں پر آنے کے بعد اس وقت شام کے لوگوں کا بیان یہ تھا کہ اگر آپ کی حکومت نہیں آتی تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ معاویہ کے علاوہ کوئی اور بھی رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار ہے. ایک ایسے عالم میں آپ دیکھیں کہ روایت ہے ارتد الناس بعد قتل الحسین، یعنی لوگ دین سے منحرف ہو گئے امام حسین کے بعد. اس کے بعد مختلف روایات ملتی ہیں، تین افراد بچ گئے، چار افراد بچ گئے، پانچ افراد بچ گئے. ان تین چار پانچ کو دوبارہ ایک امت میں منتقل کرنے کا کام امام زین العابدین.
ایسا ہی اگر نسل امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو وہ امام زین العابدین سے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھی ہے. اور پھر دین کا جو وہ پہلو ہے کہ جو واقعا اگر آج ہم اپنے زمانے کے اندر دیکھیں کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں وہ تمام پہلو ہے کہ اگر ہم ان سے سبق لینا چاہیں تو ایک انسان جو ہے وہ کامیابی کے منازل کو طے کر سکتا ہے. اغا صاحب، ایک اور سوال جو عموماً ہمارے شاید ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال ہو وہ یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کے دوران وہ کون سی خدمات انجام دی، اگر اس کو اگر ترتیب وار اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں تو آپ کے ممنون.
دیکھیے، وقت مختصر ہے، میں فہرست وار بیان کرنا چاہتا ہوں ایک مقدمے کے ساتھ. مقدمہ یہ ہے، وہ شخص اصل ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اور وظیفے کو انجام دینے والا ہوتا ہے جو اس وقت کی فعلی موقعیت سے فائدہ اٹھائے. کچھ افراد ہمیں معاشرے میں ایسے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا تو ہم دین کے لیے کام کریں گے. ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس موقعیت نہیں، ہماری بات نہیں سنی جاتی. لیکن جو حقیقی کام کرنے والا ہوتا ہے اور خدا کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ موجودہ اور فعلی موقعیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر پروردگار اس کے لیے مزید راہوں کو کھولتا چلا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ جو عنصر ہے یہ آپ کو بارز ترین عنصر کے طور پر نظر آئے گا. یعنی ایک بہت عیاں مفہوم ہے امام کی زندگی میں یہ والا عنصر کہ امام نے کسی بھی موقعیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. آپ دیکھیے، روایات ملتی ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کثرت کے ساتھ غلاموں کو خریدا ہے ہمیں کسی اور امام کی تاریخ میں نہیں ملتا. کیوں؟ امام علیہ السلام غلاموں کو خرید رہے ہیں کس لیے؟ اپنی جو ہے وہ خدمت کروانے کے لیے نہیں. یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اس سے بالاتر ہیں، جو اس سے بالاتر ہیں. یعنی روایت موجود ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی کنیز کے بارے میں کہ وہ فرماتی کہ مجھے امام نے کبھی نہیں کہا کہ آپ میرا بستر لا کر بچھائیے، کہ یہ کام بھی گھر میں خود کر رہے ہیں. لیکن کیوں غلام خرید رہے ہیں؟ کیونکہ اگر امام مسجد میں بیٹھیں گے، درس دیں گے، موقعیت حساس ہو جائے گی، لوگ کہیں گے امام اپنے ایوان و انصار تیار کر رہے ہیں. لیکن گھر میں غلاموں اور کنیزوں کو کوئی حساس نہیں ہوتا، حکومت اس پر جو ہے وہ نظر نہیں رکھے ہوئے، کہہ رہے ہیں ان کے پاس غلام ہے جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس غلام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام نے غلاموں کو خریدا، کنیزوں کو خریدا، ان کی تربیت کی، معارف اہل بیت علیہم السلام ان تک منتقل کیے، ان کی آپس میں شادیاں کروائیں، اور اب جو آگے نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ اہل بیت کی محب اور آگے بڑھ کر ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ شخصیات کہ جو امام زین العابدین کی کنیز اور غلاموں سے جو نسل آگے چلی.
بالکل، اگر آپ کی بات کو یہاں اس گفتگو کا اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ امام نے جو حکمت عملی اپنائی وہ واقعا جو ہے ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. یعنی ہمیں بھی اگر دین کے لیے کوئی اقدام کرنا ہے تو ہمیں بھی حکمت اور حکمت عملی کے ساتھ کسی جو ہے وہ عمل کو انجام دینا ہے دین کے لیے.
یہ دیکھیں نا، ایک یہی کہا جاتا ہے کہ تقیہ کیا ہے. تقیہ یہ نہیں کہ انسان کام کرنا چھوڑ دیں، اسے جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے فارسی میں کہ بیشتر بے زنیم، کم تر بے خوریم. یعنی مقابلے کے اندر ہمیں کم سے کم نقصان ہو اور سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے. اس اسٹریٹجی کا نام جو ہے وہ تقیہ. امام نے اس اسٹریٹجی کے تحت، آپ معارف توحید کو دیکھیے، دعاؤں کو جا کر دیکھیے، کس کثرت کے ساتھ امام زین العابدین کی دعائیں ملتی ہیں. کسی اور ہر موقع کی دعا ہمارے پاس موجود ہے. چاند دیکھو فلاں دعا پڑھو، ماہ مبارک رمضان میں فلاں دعا پڑھو، مصائب کے وقت فلاں دعا پڑھو. کیا یہ ان دعاؤں کے ذریعے سے امام پورے سال معارف توحید، معارف اہل بیت کا بیان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور ایک غیر محسوس انداز میں. اگر کسی کو کہا جائے کہ امام کیا کر رہے ہیں، کہ امام تو ایک روحانی شخصیت کی طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کو دعائیں تعلیم کر رہے ہیں. لیکن جس کو دعا تعلیم کی جا رہی ہے اور وہ جب گھر پر جا کر وہ اس دعا کو پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر جو معارف توحید ہیں اس کے ذریعے سے اس کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہے، معارف اہل بیت کے ذریعے اس کی شخصیت پروان چڑھ رہی ہے. ایک ایک پہلو امام کی زندگی کا آپ دیکھیے. غربا کی مدد، امام اپنے کاندھے پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا کر جا رہے ہیں اور غریبوں میں جو ہے وہ روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں.
بالکل، یہاں تک کہ اسی حوالے سے میرے ذہن میں وہ واقعہ یاد آیا کہ میں نے روایت میں پڑھی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام حتیٰ کہ نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ اہل سنت فقراء کے لیے بھی جو ہے نا وہ راتوں کو کھانا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ بھی اس طرح سے نقل ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام رات کو نکلے ہیں غربا میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے، کھانا تقسیم کرتے تھے، تو وہاں امام سجاد کے ایک صحابی نے امام سجاد کو دیکھا کہ آدھی رات کو امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ فقراء میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کے صحابی نے امام سے پوچھا کہ یہ تو شیعہ نہیں ہے, آپ ان کے درمیان جو ہے وہ کھانا تقسیم کر رہے ہیں. تو امام سجاد نے کہا کہ اگر ہمارے شیعہ ہوتے تو ہم ان سے زیادہ ان کے لیے عطا کرتے.
آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں فراوان اس طرح کے واقعات موجود ہیں, لیکن کسی بھی موقعیت سے امام نے کسی بھی موقعیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یعنی اگر جس بھی موقع پر کوئی آ رہا ہے اس کو دعا تعلیم کر رہے ہیں, ابھی جو دعا تعلیم کر رہے ہیں, اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ امام سیاسی کام کر رہے ہیں, امام لوگوں کو تیار کر رہے ہیں, امام خواص کو تیار کر رہے ہیں, لیکن اس دعا کے تعلیم کرنے کے ذریعے سے یہ جائے گا, اپنے گھر میں پڑے گا, یہ اس کا گھر سب معرفت توحید سے آشنا ہوں گے. یعنی یہ جو امام کی حکمت عملی ہے, حج پر جا رہے ہیں کثرت کے ساتھ, امام حج پر گئے. کیوں کثرت کے ساتھ حج پر گئے؟ کیونکہ حج پر تمام تر عالم اسلام کے وہ افراد کے جو پروپیگنڈے کا شکار ہیں وہاں پر آئیں گے, اور وہاں پر آ کر امام غیر محسوس انداز میں, جو ہے وہ روایت ملتی ہے کہ امام خانہ کعبہ کی طرف, حجر اسود کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں, ایک دم سے جو ہے وہ رستہ بن جاتا ہے, امام جو ہے حجر اسود تک پہنچ جاتے ہیں. اس طرح کی مختلف کرامات کے ذریعے سے, اس طرح کے مختلف واقعات کے ذریعے سے ایک غیر محسوس انداز میں امام شعرا کو جو ہے وہ پریس کر رہے ہیں, شعرا کو جو ہے وہ ان کے تقویت کر رہے ہیں, شعرا کے لیے جو ہے وہ حزینہ مقرر کر رہے ہیں, دبل کے لیے حزینہ مقرر کر رہے ہیں, فلاں شاعر کے لیے. کیوں کہا تم اہل بیت, میں نہیں بیان کر سکتا تم اہل بیت کا. یعنی ایک وہ سارا سسٹم کے جو کربلا کے بعد تمام تر وہ خواص کے جو قتل کر دیے گئے تھے, وہ سارا کا سارا سسٹم اگر کسی نے ری ڈیولپ کیا ہے, اگر کسی نے اس کو دوبارہ سے پروان چڑھایا ہے, تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت.
بلکہ ایک نقطہ جو آپ نے بیان کیا حج کے حوالے سے, وہ یہ تھا کہ امام زین العابدین 20 دن کے اندر پیدل جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے جاتے تھے 20 دن کے اندر. یعنی وہ کئی بار اس طرح کے جو ہے وہ سفر انجام دیے.
یہ روایت میں تاریخ میں موجود ہے, شہید متحری نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ہر دفعہ حج کے لیے ایک الگ کاروان کا انتخاب کرتے تھے, ایسے کاروان کا انتخاب کرتے تھے جس کے لوگ امام کو نہیں جانتے تھے. یعنی مدینے سے امام کے جاننے والے بھی جا رہے ہیں حج پر, امام ان کے ساتھ حج پر نہیں جاتے تھے, انہیں کہتے تھے چلے جاؤ. جب وہ چلے جاتے تھے, پھر عالم اسلام کے کسی اور حصے سے کوئی قافلہ مدینہ میں رسول کی زیارت کے لیے آتا تھا کہ رسول کی قبر کی زیارت کر کے اب مکہ جائے گا حج کرنے کے لیے, یہ عالم اسلام کے کسی حصے سے آیا ہوا ایک کاروان کے جو امام کو نہیں جانتا, امام اس کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے تھے. اب یہ جو رستہ ہے, اس رستے میں امام تربیت کر رہے ہیں. یعنی وہ تربیت کا کام کہ یعنی جتنے بھی افراد امام علی امام حسن کے زمانے میں تیار ہوئے تھے, وہ کربلا کے واقعے تک پہنچتے پہنچتے کربلا میں بہترین افراد, اس وقت دنیا کے بہترین افراد شہید کر دیے گئے. اب اس کے بعد دوبارہ سے ان بہترین افراد کو تیار کرنے کا کام, یہ جو امام زین العابدین ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. بعض اوقات ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں, مطلب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ آتا ہے, اور اس سوال کے اندر یہ ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ گویا جو خدمات امام سجاد علیہ السلام نے انجام دی ہیں وہ ان کے اندر مجاہدت یا وہ حماسی پہلو ہی موجود نہیں ہے, یا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں صرف اور صرف حماسی پہلو ہے. درحال کہ اگر ہم دیکھیں تو تمام ائمہ کی زندگیاں جو ہیں ان کے اندر حماسی پہلو تھے, لیکن وہ حکمت عملی جو اپناتے تھے, زمانے کے حساب سے جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی تھی وہ بہت زیادہ تاثیر گزار.
دیکھیں نا, ایک شخص کے جس پر اتنے جو ہے پہرے لگے ہوئے ہیں, اب اتنے پہرے لگنے کے باوجود آج ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ امام کی موجود ہے, آج ہمارے پاس مناجات خمسہ عشر موجود ہے, آج ہمارے پاس رسالۃ الحقوق موجود ہیں. یعنی ایک اپنے چاہنے والے کی انفرادی زندگی سے لے کر اور اجتماعی زندگی تک امام نے اس کی تربیت کی ہے کہ اپنے گھر میں کیسا رہے, اپنے والدین کے ساتھ, اپنی زوجہ کے ساتھ, وہاں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تربیت سیاسی اور اجتماعی مسائل تک امام نے تربیت کر کے ایک بہترین فرد معاشرے کے سپرد کیا ہے. اور اب یہ اور اس کی جو نسلیں ہیں اور یہ جو آگے تربیت کرے گا, یہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرے ائمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اس وقت کے تربیت یافتہ افراد نے کتنا فائدہ پہنچایا دین کو.
جی ہاں صاحب, میں اسی ایک حدیث کے ذمن میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام سب سے زیادہ جو ہے وہ امیر المومنین سے جو ہے وہ شباہت رکھتے تھے, تو امام سجاد علیہ السلام کے امامت کے کیا نتائج برآمد ہوئے اگر ہم امام سجاد کی زندگی دیکھیں؟
دیکھیں, اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو وہی ظاہری اعتبار سے کہ حضرت, جس طرح سے حضرت علی اکبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے شبیہ تھے, اسی طرح سے امام زین العابدین سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شبیہ تھے. ایک تو یہی ظاہری جو ہے وہ پہلو ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ گویا میں امیر المومنین کی زیارت کر رہا ہوں, لیکن شاید اس میں جو ایک نقطہ پوشیدہ ہو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس امر ثقیفہ کے بعد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20-25 برسوں تک افراد کی تربیت کا کام کیا ہے, افراد کی تربیت کا کام کیا, اپنا کام روکا نہیں ہے, انہی تمام تر وسیلوں کو اختیار کرتے ہوئے. امام علی کے یہی سارے کام ہیں, آپ جا کر دیکھیے امام علی غربا کی مدد, کنویں کھودنا کوفے کے اطراف میں, اس طرح کے بیشتر کام ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے, یہ اسٹریٹجی بعین ہی امام زین العابدین کی شخصیت میں نظر آتی ہے کہ اب کربلا کے واقعے کے بعد ایسے افراد کو تیار کرنا ہے, ایسے معاشرہ سازی کا وہ کام کرنا ہے کہ اب یہ معاشرہ آگے بڑھ کر, اور اب آپ دیکھیے کہ اس کے ثمرات کہاں برآمد ہو رہے ہیں کہ وہ تشیع کی تاریخ کا درخشاں دور ہمیں نظر آ رہا ہے امام باقر اور امام صادق کے دور میں. وہ جو دور ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا مقدمہ کہاں فراہم ہوا ہے؟ اس کا مقدمہ امام زین العابدین کے دور میں فراہم ہوا ہے. وہاں پر افراد تربیت کیے گئے ہیں کہ جن کی بدولت یہ تاریخ کا درخشاں دور ہمیں نظر آتا ہے امام باقر اور امام صادق کے دور میں, کہ علوم آل محمد اس قدر وسعت اختیار کر چکے ہیں کہ اب ہر ایک کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے کہ اگر علم محمد و آل محمد کو حاصل کرنا ہے تو وہ آئے در جعفر صادق پر. یہ سارا کا سارا مقدمہ امام زین العابدین, یعنی آپ دیکھیے دو, یعنی امام زین العابدین کی شخصیت کو اگر کسی کو خلاصہ کرنا ہے تو اپنے ذہن میں دو مناظر کو رکھے, ایک شام غریبہ کا منظر اور ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے منبر پر بیٹھ کر 4000 طلبہ کے درمیان درس دے رہے ہیں. ان دو منظروں کو بیچ میں رکھیں, اس منظر کو اس منظر تک پہنچانے والی شخصیت کا نام امام زین العابدین ہے کہ جو شام غریبہ کی غربت سے نکال کر اور اس عروج تک پہنچایا ہے تشیع کو کہ امام جعفر صادق اب مدینہ میں مسجد نبوی میں منبر سے معارف اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں.
آپ کے بہت ممنون مشکور ہیں, بہت اچھے انداز میں آپ نے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت, ان کی جامع شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی. یقیناً ہمارے لیے امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے درس ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی زندگی کے حوالے سے بغور مطالعہ کریں. یقیناً اگر ہم امام کی زندگی کو بہتر انداز میں مطالعہ کریں اور تاریخ کے اوراق پلٹا کر دیکھیں کہ امام نے کس طرح سے اسلام کی بقا کے لیے زحمات انجام دی اور دعاؤں کی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کیا اور تمام دنیا تک اپنے شاگردوں کو پہنچایا, تو اس روایت کے ساتھ کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ قیامت کے دن ندا دی جائے گی کہ اینا زین العابدین, تو اس وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا فرزند سجاد علیہ السلام افتخار کے ساتھ اور جاہ و حشم کے ساتھ جو ہے اس آواز پر لبے کہتے ہوئے اپنے مقام پر فائز ہوں گے. تو ناظرین کرام, ہم اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت امام سجاد علیہ السلام پر عمل پیرا ہوں اور ہم اپنی زندگی کو اپنے امام کے مطابق بنا سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
به قدری کار امام سجاد در بیانات و معارفی که به مردم میداد دشوار بود که در هیچ یک از دورانهای ائمه ما شبیه او رو ندیدیم. یک نمونه صحیفه سجادیه است. بنده از این فرصت باید استفاده کنم و امت بزرگ خودمون رو متوجه به صحیفه سجادیه کنم. صحیفه سجادیه کتابی است که اهمیت اون از نهج البلاغه امیرالمؤمنین کمتر نیست. دو جریان عمده در صحیفه سجادیه هست, یکی جریان بیان معارف از قبیل توحید, تصویر صحیح از توحید ناب و خالص, بیان مسئله نبوت, ترسیم چهره پیغمبر ما و تأثیری که بعثت پیغمبر بر روی جهان و بر روی حرکت بشریت داشت, بیان مسئله قیامت, مسئله امامت, مسئله انسان, معارف گوناگونی که در اسلام هست, صفات الهی و خلاصه همه اصول اصلی اعتقادات و معارف اسلامی در صحیفه سجادیه آمده. شما وقتی به دعای صحیفه سجادیه نگاه میکنید, حمد و ثنایی که در این دعا هست شبیه همون مطالب و بیانات و تعبیراتی است که در نهج البلاغه امیرالمؤمنین در خطبه اول مثلا که درباره توحید و صفات الهی هست شبیه اوست، یعنی اون خطبه است، این دعاست، اما لحن و محتوا و مطلب و حتی بعضی از عبارات با یکدیگر یکسانه. در قالب دعا این معارف رو بیان کردن. خط دوم در صحیفه سجادیه انسانسازی است. فقط دانستن کافی نیست، شدن کافی است. دانستن معارف اسلامی کسی رو مسلمان نمی کنه. تخلق به کیفیات و اخلاقیات اسلامی است که انسان رو یک مسلمان می سازه. توکل به خدا، تقوای الهی، اجتناب از محرمات، عمل به واجبات دشوار، ارتباط دائمی با خدا، نترسیدن از هیچ قدرتی جز قدرت الهی، همه امور رو به خدای متعال مرتبط و متصل کردن و از او کمک طلبیدن، احساس قدرت انسان در ارتباط با منبع لایزال و قدرت یعنی وجود مقدس پروردگار، این چیزهاست که اگر در یک انسانی به وجود آمد اون انسان حقیقتاً و عملاً مسلمانه. این هم یک جریان در صحیفه سجادی است که به زبان دعا این معارف رو و این اخلاقیات رو و این خصال رو به انسانها تعلیم میده. یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من تطفئ بهی حر الشدائد. با زبان درخواست و التماس حقیقت رو بیان میکنه، انسان رو به اونچه که هست و کیفیتی که باید پیدا بکنه آشنا میکنه. ما باید با صحیفه سجادیه انس بگیریم و من خواهش میکنم از همه برادران و خواهران کتاب صحیفه سجادیه رو بگیرند، مطالعه کنند، بخوانند، تدبر کنند، هم از توجهی که انسان از دعای صحیفه سجادیه به خدا میبره پیدا میکنه بهره ببرند و هم معارف عظیم این کتاب تالی تلو قرآن و نهج البلاغه رو یاد بگیرند. و باید دانشمندان و متفکرین و دانایان امور معارف روی صحیفه سجادیه بیش از این کار کنند. این دو حرکت و عمل بود که امام سجاد انجام میداد.
اینجا مرکز مقاومت هست.